السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحد پر کشیدگی، وزیراعظم نواز شریف نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے قومی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
2005 میں آنے والے طاقتور زلزلے کے 9 سال مکمل، قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مؤثر تیاری پر زور۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل اختر، تفصیلات تھوڑی دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغان عہدیداروں نے اجتماعی آبرو ریزی کے جرم میں 5 افراد کو پھانسی دے دی ہے۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ جنگجو گروپ کے مخالف اتحاد کی حکمت عملی نشو و نما پا رہی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور بھارت کی سرحد پر سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید فائرنگ کے تبادلے سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سینکڑوں افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف جا رہے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان اور بھارت کی سرحدی فورسز کے درمیان ورکنگ باؤنڈری کے علاوہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ بدھ کو بھی جاری رہا، جس میں دونوں جانب مزید افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق اب تک پاکستان اور بھارت کے سرحدی علاقوں میں 16 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ دونوں جانب درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ سرحد پر اس کشیدگی کے باعث پاکستانی وزیر اعظم نے جمعے کو قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، جس میں ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت صورتحال کا جائزہ لے گی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ورکنگ باؤنڈری پر چاروا، چھپراڑ اور ہرپال سیکٹر میں منگل اور بدھ کی درمیانی شب فائرنگ اور گولہ باری سے پاکستانی حکام کے مطابق مزید 3 پاکستانی شہری ہلاک ہوئے۔ ادھر کشمیر میں بھی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور گولہ باری کے تبادلے کے واقعات سامنے آئے۔ بھارتی عہدیداروں کا الزام ہے کہ پاکستان کی جانب سے ان کے علاقوں میں فائرنگ کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق فائرنگ اور گولہ باری کے ان واقعات کے باعث سینکڑوں افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے پر مجبور ہوئے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 2003 میں لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کا معاہدہ طے پایا تھا۔ تجزیہ کار حسن عسکری اس بارے میں کہتے ہیں،
2003 میں، نومبر 2003 میں یہ سیز فائر کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اس پہ کوئی کاروائی کریں گے، اور یہ معاملہ بڑی اچھا مینیج ہوا ہے 2012 کے اینڈ سے۔ 2013 سے لائن آف کنٹرول پہ واقعات جو ہیں بہت بڑھ گئے ہیں اور اب ریپیٹڈلی ہو رہے ہیں۔
پاکستان نے بھارت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ پر منگل کو اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ سے بھی احتجاج کیا تھا۔ پاکستانی عہدیداروں کا دعویٰ ہے کہ اکتوبر کے اوائل سے بھارتی فورسز مسلسل سرحد پر فائر بندی کی خلاف ورزیاں کرتی آ رہی ہیں۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر اس سے قبل بھی فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کرنے کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور بھارتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ منگل کی رات فائرنگ اور توپ کے گولے گرنے سے کم از کم 2 شہری ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے ہیں۔ پیر کے روز 9 ہلاکتیں ہوئی تھیں، جو تقریباً 1 عشرے میں کشمیر کی لڑائی میں سب سے زیادہ اموات ہیں۔ ہزارہا شہری اس لڑائی کے باعث علاقہ چھوڑ گئے ہیں۔ بھارت کے ایئر مارشل اروپ رہا نے کہا ہے کہ بھارت اس سرحدی اشتعال انگیزی کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا،
The government is taking it seriously. We want a quick resolution of this problem. We want peace and tranquility.
بھارت کے ایئر مارشل اروپ رہا کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اور مسئلے کے حل کی کوششیں کر رہی ہے، ہم اور سکون چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر جناب مسعود خان نے لائن آف کنٹرول پر موجود کشیدگی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کشیدگی بڑھتی چلی گئی تو بقول ان کے علاقے کی سلامتی، امن اور استحکام کے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔ ہماری ساتھی بہجت جیلانی کو نیو یارک سے ٹیلی فون پر ایک انٹرویو میں سفیر مسعود خان نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے کہ وہ وسیع تر موضوع پر مکالمہ کریں، جن میں سر فہرست مسئلہ کشمیر ہے۔
اچھا سر، ایک بہت آج جو اہم سوال ہے، پاکستان اور بھارت کی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کی اطلاعات پر امریکی محکمہ خارجہ نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور یہ پیر کے روز پریس بریفنگ ہوئی تو ایک سوال کے جواب میں محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکر نے کہا کہ فائرنگ کے واقعے میں پر امریکہ کو تشویش ہے، اور انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ضروری ہے اور مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکلتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کے بارے میں امریکہ کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ ایمبیسیڈر مسعود خان صاحب، اس سلسلے میں پاکستان مشن کی طرف سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔
ہم مذاکرات کے حامی ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب وزیر اعظم نواز شریف دلی گئے تھے، اس وقت دونوں وزراء اعظم کے درمیان طے ہوا تھا کہ فارن سیکرٹری سطح کے مذاکرات ہوں گے، لیکن ہندوستان نے بدقسمتی سے ان مذاکرات کو یک طرفہ منسوخ کر دیا، جس سے ہمیں بہت مایوسی ہوئی۔ اس امر کا ذکر وزیر اعظم نے یہاں کی جنرل اسمبلی میں بھی کیا تھا جب وہ یہاں کی بین الاقوامی برادری سے خطاب کر رہے تھے۔ ابھی جو لائن آف کنٹرول ہے، اس کے اوپر کشیدگی، یہ باعث تشویش ہے۔ یہ آج ہم نے جنرل اسمبلی کو دوبارہ ایک مرتبہ بتایا ہے کہ ان حملوں کو روکنا چاہیے اور صورت حال کو سنبھالنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ کشیدگی بڑھتی چلی گئی تو یہ بہت ہی علاقے کے امن اور سلامتی اور استحکام کے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔ مذاکرات ٹیبل پہ بیٹھ کے کیے جاتے ہیں، بیانات کے ذریعے نہیں کیے جاتے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک، ہندوستان اور پاکستان کے مفاد میں یہ چیز ہے کہ وہ بیٹھیں اور مکالمہ کریں اور تمام موضوعات کے اوپر گفتگو کریں، وہ موضوعات جو مشکل ہیں، جو زیادہ سوچ بچار چاہتے ہیں اور جو ایک قسم کی سیاسی حکمت عملی کے ذریعے ہی حل کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سر فہرست مسئلہ کشمیر ہے، اور اس مسئلے کو ہمیں کشمیر کے عوام کی خواہشات کے مطابق اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے ذریعے حل کرنا ہوگا، اور دوسرے معاملات بھی ہیں جنہیں بات چیت سے، گفت و شنید سے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کسی کو مفر نہیں کہ ہمارا جس راستے سے ہم امن تلاش کریں گے وہ صرف مذاکرات کا ہی راستہ ہے، اور اس کے لیے پاکستان ہر وقت تیار رہتا ہے۔
بہت بہت شکریہ امبیسیڈر مسعود خان، ہمارے ساتھ تھے۔ پاکستان کی طرف سے مستقل مندوب اقوام متحدہ میں نیو یارک سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ شکریہ، السلام علیکم، خدا حافظ۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری سرحدی فائرنگ اور ہلاکتوں پر نفیسہ حود بھائی نے پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر اور بھارت میں سیاسی تجزیہ کار سنتوش بھارتیہ سے گفتگو کی، ان کی رپورٹ۔
ہم پاکستان اور بھارت کے سرحدی علاقوں میں فائرنگ کے تبادلے کی خبر سے شروع کریں گے، جس میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر ہیں، جو انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز کے ساتھ منسلک ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ 2003 سے لے کر 2013 تک، سمجھ لیجئے 10 سال تک امن رہا ایل او سی کے دونوں طرف۔ 2013 سے یہ کشیدگی کیوں شروع ہو گئی اور اب یہ نوبت کیوں پہنچ گئی ہے جب اتنے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں؟
لیکن ابھی جو 2013 میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو مجھے اس کی دو باتیں نظر آتی۔ ایک تو یہ ہے کہ انڈیا میں افسوس کی بات ہے کہ جب حکومت بدل جاتی ہے تو اس سے پہلے جب سیاسی ماحول ہوتا ہے تو اس میں پاکستان بیشنگ تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے، اور لوگوں کے جذبات، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے فوج بھی ادھر کا ہے تو ان کے بھی جذبات اوبھر جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب ان کی کمانڈ چینج ہو جاتی ہے تو ہر کمانڈ اب دلبیر سنگھ ہے، جنرل دلبیر سنگھ، تو اس کے بھی جو بیانات شروع میں آتے ہیں تو وہ زیادہ جارحانہ ہوتے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ میں خود اس سیکٹر میں رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ فوجی جب اس حالت میں ہو اور ماحول کشیدہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے ان کو لوکل کمانڈر کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے دفاع میں جو کچھ کرے، یا کوئی شرارت کرنا چاہے تو پھر شرارت بھی کر سکتے ہیں۔
بھارت کا بھی ایک موقف لینا چاہتے ہیں، اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار سنتوش بھارتیہ لائن پر ہیں۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیالکوٹ میں فائرنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کافی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں پاکستان کے اندر۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بھارت کے اندر کوئی کیجولٹیز نہیں ہوئی ہیں۔
جو اخباروں میں رپورٹس چھپ رہی ہیں، جو لائیو وہاں سے آ رہا ہے، جو مرے ہوئے لوگ ہیں انڈیا کی سائڈ میں، وہاں بھی ہوا ہوگا، میں مانتا ہوں ضرور ہوا ہوگا، جب ایک طرف سے فائر ہوگا دوسری طرف سے ہوگا، لیکن پر پچھلے 10 دنوں سے انڈیا میں یہ تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیے یہ کل ملا کر کے یہ دونوں سرکاریں بیوقوفی کا کام کر رہی ہیں خامو خواہ. یہ اب یہ سوال الگ ہے کہ کس نے پہلے گولی چلائی، لیکن گولیاں دونوں طرف سے چل رہی، جم کے چل رہی ہیں اور جم کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اس لیے میرا کہنا ہے کہ اس میں سرکاروں کو اپنے کو تھوڑا سا سمجھدار دکھانا چاہیے اور عوام کو اس پچڑے میں نہیں پھنسنا چاہیے کہ ان کی طرف سے ہوا ہے تو ان کے خلاف یہاں یہ کرو. میں اس رائے کا ہوں کہ دونوں طرف سے جو لوگ مرتے ہیں کسی نہ کسی ماں کی گود گزر رہی ہے.
ہمارے ساتھ ہے بھارت سے سیاسی تجزیہ کار سنتوش بھارتیا اور پاکستان سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر.
افغان عہدیداروں نے اجتماعی آبروریزی کے جرم میں 5 افراد کو پھانسی دے دی ہے، باوجود کہ مقدمے کی قانونی کارروائی پر نقائص کے الزامات تھے. سابق صدر حامد کرزئی نے پچھلے مہینے اپنے عہدۂ صدارت کی مدت کے آخری دن اس سزا پر دستخط کیے تھے. اگست میں 8 افراد نے، جن میں کچھ پولیس کی وردیاں پہنے ہوئے تھے، کابل سے باہر ایک خاندان کی کار کو روکا اور 4 خواتین کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، جن میں ایک خاتون حاملہ تھیں. عوام نے اس واقعے کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کیا. ان افراد کو بدھ کے روز دارالحکومت کابل کی ایک جیل میں پھانسی دے دی گئی. میں خودکش کار بم حملے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. صوبے کے گورنر کے ایک ترجمان عمر زواق نے بتایا کہ بدھ کی صبح یہ حملہ لشکر گاہ میں ہوا اور اس کا نشانہ سابق پولیس عہدیدار تھے. کم از کم 19 سابق پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے. کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. چین کے جنوب مغربی خطے میں طاقتور زلزلے سے اطلاعات کے مطابق 1 شخص ہلاک جبکہ 300 زخمی ہو گئے. زلزلے کا مرکز یونان صوبے میں تھا اور چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق زلزلے کے باعث 50,000 افراد بے گھر ہوئے. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق منگل کو دیر گئے آنے والے زلزلے کی شدت ریختر اسکیل پر 6 ریکارڈ کی گئی. چینی عہدیداروں کے مطابق زلزلے کی شدت 6.6 تھی اور اس کے مرکز کی گہرائی 5 کلومیٹر زیر زمین تھی. خبر رسائی ادارے سنہوا کے مطابق زلزلے کے جھٹکوں کے باعث گھر کئی سیکنڈز تک لرستے رہے اور شدید متاثرہ علاقوں میں کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں. ہانگ کانگ میں طالب علموں اور حکومت کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ ایک معاہدے کے تحت وہ جمعے سے باقاعدہ مذاکرات کریں گے. منگل کی شام طالب علموں کے ایک وفد سے ملاقات کے بعد آئینی امور کے نائب سیکرٹری نے کہا کہ یہ مذاکرات ہانگ کانگ کے چیف سیکرٹری کیری لیم کے ساتھ جمعے کو شروع ہوں گے. انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا محور آئینی امور ہوں گے. ادھر ہانگ کانگ میں بیشتر اسکول اور کاروباری مراکز کھل گئے. اس سے قبل پیر کو طالب علموں اور حکومت کے عہدیداروں کے درمیان باضابطہ مذاکرات کے طریقہ کار پر اتفاق ہوا تھا. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ جنگجو گروپ کے مخالف اتحاد کی حکمت عملی نشو و نما پا رہی ہے اور آئندہ چند دنوں میں ترکی اور دوسرے ملکوں کے اس میں شامل ہونے کے بارے میں فیصلے سامنے آئیں گے. کیری برطانیہ کے وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ کے ہمراہ خطاب کر رہے تھے. ہیمنڈ کا کہنا تھا کہ برطانیہ نے شام میں اپنا کردار ادا کرنے کے امکان کو رد نہیں کیا ہے، لیکن ایسے کسی اقدام کے لیے پارلیمنٹ کی مزید منظوری حاصل کرنا ہوگی. برطانیہ نے عراق میں اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے خلاف فضائی حملوں میں شمولیت اختیار کی ہے، جبکہ دوسرے اتحادیوں نے شام پر فضائی حملوں میں حصہ لیا. امریکی قیادت میں گروپ کے فضائی حملوں کی مدد کے باعث کرد فورسز اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کی شام کے سرحدی قصبے قبانی میں پیش رفت روکنے میں کامیاب ہو گئی ہیں اور انہیں پیچھے دھکیل دیا ہے. عین العرب کہلانے والے اس قصبے میں پچھلے 3 ہفتے سے لڑائی جاری ہے، جو اب شدید ہو گئی ہے. اسلامک اسٹیٹ گروپ کے خلاف لڑنے والی فورسز کو اس وقت ایک دھچکا لگا جب عراق میں اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں نے ایک بڑے تیل صاف کرنے کے کارخانے کے قریب ایک عراقی فوجی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا. 2 پائلٹ بھی ہلاک ہو گئے. ایک ہفتے میں یہ دوسرا ہیلی کاپٹر تباہ کیا گیا. عراقی فورسز باجی شہر میں جون کے اوائل سے شدت پسند گروپ سے تیل کی استنصیب پر لڑ رہی ہیں. ہمسایہ شام میں اطلاعات کے مطابق کرد ملیشیا نے، جسے امریکی قیادت میں گروپ کے فضائی حملوں کی مدد حاصل تھی، اسلامک اسٹیٹ جنگجو گروپ کی قربانی میں پیش رفت روک دی ہے. کردش فورسز نے علاقے کے دفاع کے لیے بین الاقوامی مدد کی اپیل کی ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کا کہنا ہے کہ کرد فورسز کے لیے جنگجوؤں سے لڑائی جاری رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسٹیفن دی مستورا نے منگل کے روز کہا کہ کرد بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں، لیکن بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ ان کی مدد کو آئے۔ انہوں نے کہا کہ جن دوسرے شہروں میں اسلامک اسٹیٹ نے قبضہ کیا ہے، وہاں قتل عام، آبرو ریزی اور ہولناک تشدد کے واقعات جاری ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ بمباری ہی کافی نہیں ہے، ایک بڑی فوجی کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ ترکی نے ابھی تک کوئی اشارہ نہیں دیا ہے کہ وہ شام کی سرحد پر اپنی فوجیں بھیجنے کو تیار ہے۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ کا کہنا ہے کہ قبانی پر کنٹرول کے لیے 3 ہفتے سے جاری لڑائی میں ابھی تک 400 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ترکی میں کم از کم 18 افراد ان جھڑپوں میں ہلاک ہوئے جو پولیس اور کرد نواز احتجاجیوں کے درمیان ہوئیں۔ مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت ہمسایہ شام میں اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں سے لڑائی میں کردوں کی مدد کرے۔ 8 ہلاکتیں منگل کے روز دیاباکر میں ہوئیں، جو ترکی کے جنوب میں کرد قصبہ ہے، جبکہ باقی موس، سیرت اور بتمان میں ہوئیں۔ ترکی کی پارلیمنٹ نے پچھلے ہفتے اپنی فوجوں کو اختیار دیا تھا کہ وہ شام اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ گروپ کے خلاف لڑ سکتی ہیں، لیکن فوج نے شامی شہر قبانی میں کارروائی کے لیے سرحد پار نہیں کی۔ کرد فورسز کئی ہفتے سے یہاں جنگجوؤں کا مقابلہ کر رہی ہیں، اور ترک صدر کا کہنا ہے کہ زمینی فوجی کارروائیوں کے بغیر یہ قصبہ جلد اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ ایسے میں جب امریکہ کی قیادت میں اتحاد کی افواج شام اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ اور دوسرے عسکریت پسندوں کے خلاف اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ سے نبردازمہ ہوتے ہوئے کلیدی عامل یہ ہے کہ جنگجو فریقوں میں نئے دشمن بنانے سے باز رہا جائے، کیونکہ ایسی صورت میں اسلامک اسٹیٹ کو مزید حلیف مل جائیں گے۔ بیروت سے وائس آف امریکہ کے لیے حیدر مرڈر کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
اسلامک اسٹیٹ سے برسر پیکار اتحاد کے افواج کے لیے سب سے زیادہ پیچیدہ کام اس بات کا تعین کرنا ہے کہ عسکریت پسندوں میں سے کن گروپوں کو حلیف ہونا چاہیے اور کن کو دشمن۔ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ یہ حلیف دوستوں سے زیادہ اہم ہیں۔ کارنیگی میڈیا سینٹر بیروت کی ڈائریکٹر لینا خطیب کہتی ہیں کہ ابتدا ہی سے اتحاد کی افواج نے اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ القاعدہ سے منسلک النصرہ کو بھی ہدف بنانے کی غلطی کی ہے۔ لینا خطیب کہتی ہیں کہ یہ گروپ مختصر مدت کے لیے اس اتحاد کا حلیف ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ لمبے عرصے سے اسلامک اسٹیٹ کا دشمن ہے، اور جبکہ النصرہ فوج بھی اعتدال پسند باغی گروپ کے خلاف لڑائی کر رہی ہے، پھر بھی ان کا تعلق ضرور ہے، اور جسے خطیب در پردہ رابطہ قرار دیتی ہیں۔ لیکن مغرب میں اور لبنان میں جہاں النصرہ افواج نے سرحدوں پر حملے جاری رکھے ہیں، النصرہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خیال عوام کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ یہ کہنا ہے بیروت میں امریکن اسٹریٹجک اسٹڈیز کی ڈائریکٹر کامل وزنے کا۔ ڈائریکٹر کامل وزنی کہتے ہیں کہ النصرہ کی شناخت ایک دہشت گرد گروپ کے طور پر کی جاتی ہے، خاص طور پر مشرق وسطی میں ہونے والی تباہی کا حصہ بننے کی وجہ سے۔ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان افراد نے بے شمار قتل کیے ہیں، بے پناہ تباہی پھیلائی ہے، متعدد کار بم دھماکے اور خود کو حملے کیے ہیں، تو کیا واقعتاً ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن فضائی حملے جاری ہیں اور شہری ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ کے لیے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے ایکٹنگ پروگرام ڈائریکٹر رابرٹ بلچر کہتے ہیں کہ اتحاد کے لیے زمین پر دوستوں اور حلیفوں کے انتخاب کے موقع جلد ختم ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور یمن جیسے ملکوں میں فضائی مہموں کے دوران جب بھی کسی دیہات یا شادی کی تقریب پر بم گرتا ہے تو نئے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ لچر کہتے ہیں کہ کوئی بھی کسی ایسی فضائی مہم کے بارے میں بتا سکتا ہے جس میں بڑے پیمانے پر شہری ہلاکتیں نہ ہوئی ہوں، یا پھر جن کی وجہ سے مشن پیچیدہ نہ ہو گیا ہو؟ میرے خیال میں ایسی کوئی ایک بھی مثال موجود نہیں۔ بلچر کہتے ہیں کہ شام میں کافی حد تک دشواری ہو سکتی ہے، جہاں پہلے ہی ایک پیچیدہ نوعیت کی خانہ جنگی جاری ہے۔ شہری ہلاکتوں پر اشتعال کے علاوہ اتحاد کے فضائی حملوں سے صدر بشار الاسد کی حکومت کو تقویت پہنچ رہی ہے، اور اتحاد جن باغی گروپوں سے زمین پر مدد کا خواہاں ہے، ان کا مرکزی دشمن یہی اسد حکومت ہے۔ بشر کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جہاں باغیوں کے لیے یہ بے حد مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ حملوں کی مخالفت نہ کریں, اور پھر باغی اعتدال پسند گروپ زیادہ انتہا پسند گروپوں کی طرف بڑھتے ہیں, کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ حکومت کے ایما پر یہ کارروائی کر رہا ہے. بلشر کہتے ہیں کہ عراق اور شام میں مقامی افراد کی طرف سے مغرب کے لیے طویل عرصے سے چلی آنے والی مخاصمت کے باعث یہ بھی مشکل ہے کہ مضبوط حلیف حاصل کیے جا سکیں. امریکہ اور مغرب کے ساتھ اپنے اتحاد کا جواز دینے کے لیے اسلامک اسٹیٹ کی انتہا پسندی کے نظریاتی مخالف جنگجوؤں کو ایک ٹھوس اور دیر پا حمایت درکار ہوگی. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
شام میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کا پیش قدمی کرتے ہوئے ترک سرحد سے محض چند کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ جانا ان خدشات کو ہوا دے رہا ہے کہ یہ گروپ ترکی کے اندر حملہ کر سکتا ہے, اور نیٹو کارکن ہونے کے ناطے ترکی ممکنہ طور پر اپنے اتحاد سے مدد کی توقع کر رہا ہے. لندن سے وائس آف امریکہ کے الپیسین کی رپورٹ, مدثرہ منظر کی زبانی.
نیٹو کے ایک رکن کی حیثیت سے ترکی خود پر حملے کی صورت میں اپنے دوسرے 27 اتحادی ملکوں سے مدد حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے, اور اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے وہ پہلے ہی ایک میزائل شکن نظام اور دوسری معاونت حاصل کر چکا ہے. اپنا عہدہ سنبھالنے کے پہلے ہی ہفتے میں نیٹو کے نئے سیکرٹری جنرل ینس سٹولٹن برگ نے اتحاد کے اس عزم کی توثیق کی ہے. ان کا کہنا ہے,
ترکی should know that NATO will be there if there is any spillover, any
ترکی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم شام میں جو تشدد دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں اگر اس کی کوئی لہر ترکی میں جاتی ہے یا اس پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو نیٹو اس کی مدد کے لیے وہاں موجود ہوگا. لیکن یورپی کونسل کے غیر ملکی تعلقات کے امور کے جوزف یننگ سمیت کئی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ نیٹو ترکی کی سرحدوں کے دفاع سے متعلق انتہائی ضروری اقدامات کے علاوہ مزید کچھ کرنے سے ہچکچائے گا. انہوں نے اسکائپ پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
موسٹ لائکلی نیٹو وڈ بی ویری کین ٹو میک شور دیٹ الائنس سولیڈیریٹی از کیپٹ اپ.
زیادہ امکان یہ ہے کہ نیٹو کی زیادہ دلچسپی یہ یقینی بنانے میں ہوگی کہ اتحاد کے درمیان یکجہتی قائم رہے, لیکن اسے اس سلسلے میں شام یا عراق کے اندر فوجی کاروائیوں کے لیے ترکی کو غیر مشروط اور مکمل اختیار نہ دینا پڑے. میرا نہیں خیال کہ کئی نیٹو ممالک اس قسم کی کاروائی پر مطمئن ہو سکیں گے جس میں انہیں چور دروازے سے اس تنازع میں جانے پر مجبور ہونا پڑے. یننگ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ شام میں صورتحال پیچیدہ ہے اور نیٹو ممالک کو اس بارے میں خدشات ہیں. یہ تحفظات برسوں سے موجود رہے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ جیسے کسی باغی گروپ پر حملے سے صرف شام کے صدر بشر الاسد ہی مضبوط ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ مزید یہ کہ عراق اور افغانستان میں طویل اور مہنگی جنگیں لڑنے کے بعد نیٹو ممالک اب کسی اور شورش آلود جنگ میں پھنسنا نہیں چاہتے.
Before NATO could engage in a Syria operation, NATO would have to have an idea of what the outcome.
اس سے پہلے کہ نیٹو شام میں جاری فوجی کاروائیوں میں شامل ہو, اس کے لیے یہ اندازہ لگانا لازمی ہوگا کہ اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا اور وہ شام کے حوالے سے تنازع کے اختتام پر کس قسم کی صورتحال کی خواہش رکھتے ہیں, اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے. اس لیے یننگ اور دوسرے ماہرین کو یہ توقع ہے کہ نیٹو کو احتیاط سے چلنا چاہیے باوجود یہ کہ وہ ترکی کو سیکیورٹی کی ضمانتیں فراہم کرتا ہے. کارنگی یورپ کی ایک سینئر رکن جوڈی ڈیمپسی کا کہنا ہے کہ نیٹو معاہدے کی شق 5 کے تحت ترکی کے دفاع کی غرض سے کی جانے والی کسی بھی کارروائی کو لازمی طور پر نیٹو کی ایک باضابطہ کارروائی ہونا چاہیے, لیکن وہ کہتی ہیں کہ ممکنہ طور پر اس کا اختتام تمام رکن ممالک کی شمولیت یا زمینی فوجی دستوں کی بڑے پیمانے پر کسی وابستگی کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے.
NATO as NATO could invoke Article 5, but what we could get is coalitions of the willing, which is effectively what
ڈیمپسی نے کہا کہ نیٹو اپنے ادارے کی حیثیت سے شق 5 کی اپیل کر سکتا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے وہ ہے رضامندوں کا اتحاد. یہ وہ چیز ہے جسے ہم اس اتحاد میں دیکھ رہے ہیں جو امریکہ نے بم برسانے کی اس مہم کے لیے اکٹھا کیا ہے. ڈیمپسی کہتی ہیں کہ اس کے باوجود نیٹو کے لیے اپنی شمولیت کو محدود کرنا مشکل ہو سکتا ہے.
Without boots on the ground or without coming to some kind of political negotiations, ISIS has a free hand. We've got ill-prepared armies.
زمین پر اپنے فوجیوں کے اتارے بغیر یا کسی قسم کے سیاسی مذاکرات میں داخل ہوئے بغیر آئسس کے پاس کچھ بھی کرنے کی آزادی ہے. عراق میں موجود ہماری فوجوں کی تیاری غیر تسلی بخش ہے. شام مکمل تباہی کا سامنا کر رہا ہے اور صرف شمالی اسرائیل کے غیر مستحکم ہونے کا انتظار کیا جانا یہ انتہائی تباہ کن اور خطرناک صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں تبدیلی کا امکان نہیں. اسلامک اسٹیٹ نے امریکی قیادت کی بمباری کی مہم کے سامنے پسپائی اختیار نہیں کی ہے، اور جوزف یننگ کا کہنا ہے کہ نہ ہی یہ امکان ہے کہ نیٹو کی شمولیت کا خطرہ اس گروپ کو خوف زدہ کر سکے گا.
If NATO gets involved, I don't think that would deter ISIS terrorists much. They may see it as an additional.
اگر نیٹو اس میں شامل ہو جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے ISI کے دہشت گردوں کو روکا جا سکے گا. ممکن ہے وہ اسے اپنی اہمیت اور خطے میں اپنی نسبت کی ایک اضافی تصدیق خیال کریں. باہمی دفاع کے ساتھ وابستگی نیٹو اتحاد کی روح ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ خواہ کسی رکن کو کسی فوج سے خطرہ لاحق ہو یا کسی عسکریت پسند گروپ سے، اس کا اطلاق ہر دو صورتوں میں ہوتا ہے. وہ ترکی پر اسلامک اسٹیٹ کے حملے کی صورت میں نیٹو سے جوابی کارروائی کی توقع رکھتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کارروائی اصل میں کیا ہوگی یا اس کا فی الواقع اثر کیا ہوگا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
دیامر بھاشا ڈیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے واشنگٹن کے چیمبر آف کامرس میں USAID اور پاکستان کے تعاون سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار، پاکستان کے وزیر بجلی و توانائی خواجہ آصف اور پاکستان کے لیے امریکی سفیر ریچرڈ آلسن اور USAID کے ایڈمنسٹریٹر راجیو شاہ نے شرکت کی. پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے وائس آف امریکہ کے نمائندہ مدیحہ انور سے گفتگو میں کہا کہ حکومت پاکستان کو ملک میں جاری توانائی بحران کا پورا پورا احساس ہے، اور یہ کہ پاکستان کے توانائی بحران کا حل دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر جیسے پروجیکٹس میں ہے، جس سے مستقبل میں 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی. مزید تفصیلات مدیحہ انور کے اس انٹرویو میں.
کہ پاکستانی گورنمنٹ کس طرح سے انرجی کرائسس سے نمٹنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے؟
جی، ہم اس وقت جو ہماری انرجی شارٹ فال ہے تقریباً 4,500 میگا واٹ ہے، اور ہم نے جو پلان کی ہے اگلے 4 سال کے اندر ہم آلموسٹ تقریباً 10,000 میگا واٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جو اس وقت کی شارٹ فال ہے اور جو GDP گروتھ کے ہمارے ٹارگیٹس ہیں انڈسٹری اور جو ڈومیسٹک جو گروتھ ہوگی ڈیمانڈ میں، اس ساری کو میٹ کرنے کے لیے. لیکن اوور اے پیریڈ آف نیکسٹ 8 to 10 years ہمارا جو پروگرام ہے وہ آلموسٹ کوئی 18,000 میگا واٹ ایڈ کرنے کا ہے. سو ابھی ہماری 14,500 ہے ایوریج جنریشن، تو اس کو ہم قریباً 32-33,000 پہ لے کے جانا چاہتے ہیں.
اور دیامر ڈیم سے
دیامر بھاشا جو ہے اس سے 4,500 میگا واٹ، اور 10 پروجیکٹ ہم نے چند مہینے پہلے ورلڈ بینک کے ساتھ سائن کر لیا ہے، تو اس سے بھی 4,500 میگا واٹ ہے. فرسٹ فیز میں 2300، دوسری فیز میں 2200. تو ہم اسی طرح سول نیوکلیئر جو ہے 2,117 میگا واٹ کر رہے ہیں کراچی میں، اور جو ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں جس میں نندی پور ہے 425، وہ قریباً فائنل اسٹیجز میں ہے، اور نیلم جیلم ہے 969 میگا واٹس، اور اسی طرح کچھ ہائیڈل کے ہمارے چھوٹے پروجیکٹس ہیں خیار خاول اور آلیہ خاور، اس طرح کے. تو ہم سارے پروجیکٹس جو اس وقت ہیں ان دا پائپ لائن ان کو بھی پش کر رہے ہیں، اور نئے پروجیکٹس کے لیے بھی بیسڈ آن سپر کرٹیکل ٹیکنالوجی کول ایز ویل ایز دی ہائیڈرو.
تو یہ کب تک تیار ہو جائیں گے، کتنے عرصے کے پروجیکٹ؟
یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں، جو کچھ تو جو پائپ لائن میں ہیں کوئی قریباً آلموسٹ 1500-1600 میگا واٹ، وہ تو اگلے 2-2.5 سال میں ہو جائیں گے، اور جو ہم کوشش ہے کہ جو ہمارے نئے کول بیسڈ پروجیکٹس ہیں وہ قریباً 4 سال میں مکمل ہونے کے قریب ہوں، اور پھر 8 سال میں کچھ پروجیکٹس ہیں. مثلاً دیامر بھاشا لمبا لے گا، فرسٹ فیز جو ہے 2300 میگا واٹ وہ ہوپ فلی 4 سال میں مکمل ہو جائے گی، اور اسی طرح کچھ ہمارے جو کنورشن پروجیکٹس ہیں جام شورو، وہ بہت ایکسپینسو فیول پہ ہے، اس کو ہم سپر کریٹیکل کول ٹیکنالوجی پہ لے کے جا رہے ہیں، تو وہ پروجیکٹس بھی انشاءاللہ 4 سال میں ہو جائیں گے، تاکہ ہمارا جو انرجی مکس کاسٹ ہے وہ نیچے چلی جائے. لوگ افورڈ نہیں کر سکتے 15 سینٹ پر کلو واٹ.
ساکرا صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ امریکی معاونت آپ لوگوں کو حاصل ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور کس طرح سے آپ آج کے اس USAID کے تعاون سے ہوئے ایونٹ اس کو دیکھتے ہیں؟
جی میں نے دنیا ساری کہتی تھی کہ پاکستان یا داسو کا فیصلہ کرے یا دیامر بھاشا کا کرے, یہ پچھلے 4-5 سال سے یہی بات ہو رہی تھی. جب ہماری گورنمنٹ پچھلے سال آئی تو ہم نے پہلا فیصلہ کیا کہ ہم صرف داسو نہیں کریں گے, اور کو ہم نے اینڈ سے بدل دیا کہ ہم دیامر انشاءاللہ دیامر بھاشا بھی کریں گے اور داسو بھی کریں گے. داسو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ داسو جو ہے کلوز ہو چکا ہے, فائنینشیل کلوز, اس کی فیز ون, اس کی پوری فنڈنگ ہیز بن لائنڈ اپ. تو انشاءاللہ داسو تو ایک مکمل اس کا پلاننگ فائنینسنگ اور اس کی شروعات ہو چکی ہیں. دیامر بھاشا کی بھی ہم نے اپنے ریسورسز سے حکومت پاکستان نے اور ہماری پارٹی نے اس کو ہم نے آلریڈی لینڈ ایکوزیشن شروع کر چکے ہیں اور اس کے پریلیمنری ورک شروع کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا سارا کوآپریشن ہے, یہ میں نے یو ایس آئی ڈی سے جب یہ پرپوز کیا تھا کہ یہ دونوں پروجیکٹس کو جو ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو بزنس اپرچونیٹی کے طور پہ انویسٹرس کو اور کنٹریکٹرس کو یہ آفر کرنا چاہتے ہیں, تو اس پہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں کافی اچھی رسپانس ملی ہے.
بہت شکریہ,
تھینک یو جی.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. آج پاکستان میں 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے تباہ کن اور ہلاکت خیز زلزلے کی 9ویں برسی اس عہد کے ساتھ منائی گئی کہ قدرتی سانحات اور آفات سے نمٹنے کے لیے خود کو پہلے سے زیادہ تیار رکھا جائے گا. اسلام آباد سے رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل اختر.
پاکستان کے شمال مغربی علاقوں اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے زلزلے کو 9 برس ہو چکے ہیں. تاہم اب بھی بعض علاقوں میں بسنے والوں کا کہنا ہے کہ وعدے کے مطابق بحالی کے کام مکمل نہیں ہوئے. ادھر پاکستان میں سیاسی قیادت اور آفات سے نمٹنے کے اداروں کے عہدیداروں نے اپنے پیغامات میں کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس طرح کی آفات سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی اور مناسب تیاری کی جائے. ملکی تاریخ کے ایک طاقتور زلزلے کے 9 سال پورے ہونے پر بدھ کو پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا. 2005 میں آنے والے 7.6 شدت کے زلزلے سے 70,000 سے زائد افراد ہلاک, جبکہ لگ بھگ 80,000 زخمی ہو گئے تھے. پاکستانی کشمیر میں زلزلے سے بحالی و تعمیر نو کے ریاستی ادارے سیرا کے مطابق متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کے 8,000 میں سے بیشتر منصوبے مکمل ہو چکے ہیں, جبکہ باقی پر کام جاری ہے. عہدیدار وسائل کی کمی کی شکایات بھی کرتے نظر آتے ہیں. صدر ممنون حسین نے اپنے پیغام میں کہا کہ حالیہ برسوں میں پاکستان میں قدرتی آفات کے واقعات میں اضافہ اور شدت آئی ہے. انہوں نے کہا کہ صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق ان عوامل کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں جو سیلاب اور دیگر ایسی آفات کا سبب بنتی ہیں. وزیراعظم نواز شریف نے اپنے پیغام میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے سرکاری اداروں پر زور دیا کہ وہ نئے خطرات کی پیش گوئی اور ان کے سدے باب کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کریں. آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA کے سربراہ میجر جنرل سعید علیم کا کہنا ہے کہ پاکستان کو عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث کئی چیلنجوں کا سامنا ہے, جس وجہ سے ان کے بقول پاکستان میں غیر معمولی بارشوں اور بعض علاقوں میں خشک سالی کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ NDMA اس صورتحال میں ہر ممکن تیاری کے لیے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں. واضح ہے کہ پاکستان میں رواں مانسون بارشوں سے آنے والے سیلاب نے خاص طور پر صوبہ پنجاب اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں تباہی مچائی. سیلاب اور بارشوں کے باعث 367 افراد ہلاک, جبکہ 25 لاکھ سے زائد متاثر ہوئے. پاکستانی حکام کہہ چکے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کے پاس وسائل کی کمی ہے. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور کراچی میں عید کے دنوں میں زہریلی شراب پینے سے متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اس کی تفصیل کراچی سے شائستہ جلیل کی رپورٹ میں.
پاکستان کے اقتصادی مرکز کراچی میں حکام کے مطابق کچی شراب پینے سے 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. کراچی کے مختلف علاقوں کورنگی, لانڈی, محمود آباد اور ملیر سمیت کئی دیگر علاقوں میں زہریلی شراب کے استعمال سے یہ ہلاکتیں ہوئیں. کراچی کے جنہ اسپتال کے شعبہ ہنگامی حادثات کی منتظم ڈاکٹر سیمی جمالی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ منگل کی شب سے اب تک 30 متاثرہ افراد اسپتال لائے گئے جنہوں نے کچی شراب پی رکھی تھی. انہوں نے تصدیق کی کہ مختلف علاقوں میں کچی شراب پینے سے گزشتہ رات 8 بجے سے اب تک 19 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 17 افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں، جن میں سے کچھ کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ لانڈی ٹاؤن کے سپرنٹنڈنٹ پولیس اختر فاروقی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شہر میں کوئی ایک مرکز موجود ہے جہاں سے مختلف علاقوں میں کچی شراب فروخت کی گئی ہے اور ہلاکتیں سامنے آئیں۔
یہ جہاں بھی مینوفیکچر ہوئی ہے وہ کوئی ایک ہی جگہ ہے نا، چونکہ ایک بیلٹ ہے، یہ ساری کی ساری افیکٹ ہوئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ملیر اس میں ہے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے اور ڈسٹرکٹ رنگی۔ اب یہ کہاں سے آئی ہے، کون ڈسٹریبیوٹر ہے ان کا، کیسے یہ ہوئی ہے، اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ کہ ایگزیکٹ۔ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی کہاں سے انہوں نے پرکیور کہاں سے کی، پرچیز کہاں سے کی، جائے تو یہ ان کے گھر والوں کو کچھ پتا نہیں کہ یہ کہاں بیٹھ کے انہوں نے شراب پی ہے یا کہاں سے لے کے آئے ہیں۔
کراچی پولیس کے ڈی آئی جی ایسٹ منیر شیخ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ شہر کے مختلف علاقوں سے کچی شراب فروخت کرنے والے 3 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔
جو وینڈرز تھے ان کو گرفتار کر لیا ہوا ہے تاکہ ان سے پتہ کر سکیں کہ یہ سورس کیا تھی، ان کو شراب وہاں کس طرح سے پہنچی ہے شراب۔
ان کے مطابق اکثر تہواروں کے موقع پر ایسی شراب کے زیادہ مقدار میں استعمال سے جانی نقصان سامنے آتا ہے۔
ایسی کوئی کانگریگیشنز ہوتی ہیں جیسے عید کے ہیں یا کوئی ہولی کا ایسا کوئی تہوار آ گیا، کوئی کرسمس کا آ گیا، تو ان دنوں چونکہ یہ زیادہ تعداد میں بنتی ہے اور زیادہ تعداد میں اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، دیٹس وائی یہ اس طرح سے ہلاکت نہیں ہو جاتی۔
ڈی آئی جی ایسٹ نے مزید بتایا کہ اسپتال میں زیر علاج کچی شراب سے متاثرہ افراد کی نشاندہی پر مختلف علاقوں میں غیر قانونی طریقے سے کچی شراب فروخت کرنے والوں کے خلاف چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ شائستہ جلیل، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بدھ کے روز پاکستان کے شمالی مغربی علاقے میں سڑک کنارے بم دھماکے میں پولیو کے قطرے پلانے والے 2 کارکن ہلاک ہو گئے۔ پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے۔
پاکستان کے قبائلی علاقے مومن ایجنسی میں بدھ کو ایک بم دھماکے میں انسدادی پولیو مہم سے وابستہ 2 کارکنوں سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ قبائلی علاقے کی انتظامیہ میں شامل عہدیداروں کے مطابق یہ دھماکہ مومن ایجنسی کی تحصیل صافی کے گاؤں الینگار میں ہوا۔ وزیراعظم نواز شریف نے ایک بیان میں انسدادی پولیو کے کارکنوں پر حملے کی مذمت کرتی ہوئے اس وائرس کے خاتمے کے لیے حکومت کے عزم کو دہرایا۔ حکام اور عینی شاہدین کے مطابق انسدادی پولیو مہم سے وابستہ ایک کارکن محمد گل کے گھر کے باہر بارودی مواد نصب کیا گیا تھا، اور بدھ کی صبح جب محمد گل اپنے بھائی اور ایک رشتہ دار کے ہمراہ گھر سے نکلا تو بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا گیا۔ علاقے میں ان دنوں پولیو سے بچاؤ کی کوئی مہم نہیں چلائی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق مومن ایجنسی میں اعلان کر کے انسدادی پولیو مہم چلانے کے بجائے رضاکار غیر اعلانیہ طور پر گھر گھر جا کر اس مرض سے بچاؤ کے قطرے پلاتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں انسدادی پولیو مہم سے وابستہ ڈاکٹر امتیاز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس طرح کے حملوں سے پولیو سے بچاؤ کی مہمات متاثر ہوتی آئی ہے۔
ٹیم جو ہے اگر وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتی اور وہ اگر فیئر کے اندر کام کر رہے ہوں، اگر وہ ڈر اور خوف کے اس میں کام کر رہے ہوں، تو اس کی وجہ سے ان کا کام کافی متاثر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کا مورال بھی گرتا ہے۔ پھر اس میں کافی حد تک جو ہے ہمارے پروگرام کو نقصان ہوتا ہے جب پولیو ٹیمز کے اوپر حملے ہوتے ہیں۔
پاکستان میں اس سال پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 202 ہو چکی ہے، جو گزشتہ 14 سالوں کے دوران کسی ایک سال میں اس مرض سے متاثر ہونے والے بچوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ پولیو سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے بچوں کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع کے علاوہ ملک کے قبائلی علاقوں خیبر ایجنسی اور شمالی وزیرستان سے ہے۔ پاکستان میں اس سے قبل بھی انسدادی پولیو مہم سے وابستہ افراد اور ان کی حفاظت پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور 2012 سے اب تک ایسے حملوں میں 60 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں خواتین رضاکار بھی شامل ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے عہدیدار کہہ چکے ہیں کہ اگر پولیو سے بچاؤ کی مہم کو مزید مؤثر نہ بنایا گیا تو صورتحال مزید گمبھیر ہو سکتی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ میں ایبولا وائرس کا شکار ہونے والا پہلا مریض ڈیلس ٹیکساس کے اسپتال میں چل بسا ہے۔ ٹیکساس ہسپتال کا کہنا ہے کہ تھامس ایرک ڈنکن بدھ کے صبح انتقال کر گئے، وہ 10 دن یہاں زیر علاج رہے۔ ڈنکن اپنے آبائی ملک لائبیریا سے ڈیلس آئے تھے۔ وسطی افریقہ میں لائبیریا ایبولا وبا کا مرکز ہے۔ عالمی ادارے صحت نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اس مرض سے 3,900 کے قریب افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 2,200 لائبیریا میں ہلاک ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق 8,000 سے زائد افراد اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ امریکہ کے بیماریوں کو کنٹرول کرانے کے مراکز کے سربراہ ڈاکٹر تھامس فریڈن کا کہنا ہے کہ افریقہ میں ایبولا کے خلاف جنگ طویل اور مشکل ہوگی، لیکن اس میں پیش رفت کے حقیقی اشارے ملے ہیں۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
امریکہ میں سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول یعنی CDC کے سربراہ نے کہا ہے کہ افریقہ میں ایبولا کے خلاف لڑائی طویل اور مشکل ہوگی، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں پیش رفت کے حقیقی آثار نظر آنے لگے ہیں۔ اٹلانٹا جارجیا میں CDC کے صدر دفاتر میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر تھامس فریڈن نے کہا کہ اس میں بہتر ٹریننگ، وائرس کے بارے میں بہتر معلومات اور محفوظ طریقہ کار شامل کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایبولا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تدفین کے دوران بھی حفاظتی اقدام اٹھانا شامل ہے۔
I think all of us who've traveled to the region have just been stunned by how bad the situation is and how rapidly it's changing۔
ڈاکٹر تھامس فریڈن نے بتایا کہ میرے خیال میں ہم میں سے جنہوں نے بھی اس علاقے کا سفر کیا ہے وہ حیران رہ گئے کہ صورتحال کس حد تک خراب ہے اور کتنی تیزی سے بدلتی ہے۔ صورتحال میں جو مزید بگاڑ آ رہا ہے ان میں مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارے نظام پر ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے بہت بوجھ آ چکا ہے، خاص طور پر لائبیریا میں، لیکن اب صورتحال کچھ بہتر ہو رہی ہے۔ ہم نے زیادہ فعال انداز میں رد عمل کا مظاہرہ دیکھا ہے۔ ہم دوسرے ملکوں کی طرف سے منظم رد عمل دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں ایک مرتکز لایا عمل بھی نظر آ رہا ہے، اور ہم پورے اعتماد ہیں کہ اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر فریڈن کہتے ہیں کہ نائجیریا میں اس وائرس سے متاثر ہونے والا کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا، اور جمہوریہ کانگو میں بھی اس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لائبیریا کے کچھ حصوں میں بھی نئے کیسز کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ لائبیریا اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے۔ امریکی فوج لائبیریا میں ایبولا کا مقابلہ کرنے کے لیے آئندہ 6 ماہ کے دوران $750 ملین خرچ کر رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے 2 موبائل طبی لیبارٹریاں قائم کی گئی ہیں، اور 4,000 امریکی فوجی اس خطے میں بھیجے جا رہے ہیں۔
critical thing to this based on the USAID and the CDC is to get about 70% of the personnel۔
امریکہ افریقہ کمانڈ کے کمانڈر جنرل ڈیوڈ روڈریگس کہتے ہیں کہ امریکہ کے بین الاقوامی ترقیاتی ادارے یعنی USAID اور CDC کے لیے اصل اہم بات یہ ہے کہ متاثرہ افراد میں سے تقریباً 70% تک کو علاج معالجے کے مرکز تک پہنچایا جا سکے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسی وقت وائرس کے پھیلاؤ میں کمی ہونا شروع ہوگی، اور اس کا دار و مدار اس بات پر بھی ہے کہ ایسا کرنا کتنی جلدی ممکن ہے اور کتنے مؤثر انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر دوسرے بین الاقوامی برادری کو بھی تمام تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ہم وہاں اتنی ہی دیر تک رہیں گے جب تک ہماری وہاں ٹھہرنے کی ضرورت رہے گی۔ اقوام متحدہ کی بجٹ کمیٹی نے ایبولا کے لیے ہنگامی سطح پر جوابی کارروائی کے لیے $50 ملین کی منظوری دی ہے، اور سال کے آخر تک خصوصی نمائندے کا دفتر بھی ہوگا۔ جبکہ یورپی یونین نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ گنی، لائبیریا اور سیرا لیون میں ایبولا بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے فضائی وسائل سے ضرورت کی اشیاء کی فراہمی کر رہے ہیں۔ ویسٹ افریقہ میں گزشتہ برس اس وائرس کے آغاز کے بعد اب تک تقریباً 3,500 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گنی، لائبیریا اور سیرا لیون انتہائی متاثرہ ملکوں میں شامل ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جاری جنگ پر اوباما انتظامیہ کے خیالات، محکمہ خارجہ سے وائس آف امریکہ کے نمائندے اسکاٹ اسٹنز کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔
امریکہ کے حکام کا کہنا ہے کہ شام کے اندر داعش کے جنگجوؤں کے خلاف فضائی کارروائی کے لیے وہ دمشق کو اپنے اہداف کے بارے میں پیش کی اطلاع نہیں دیتے۔ حکام نے شام کی فورسز کو خبردار کیا ہے کہ وہ اتحاد کے جنگی جہازوں کے ساتھ نہ الجھیں۔ شام کے وزیر خارجہ ولید المعلم نے کہا ہے کہ اگر بذات خود شامیوں کو اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی تو اسلامک اسٹیٹ کے خلاف، جسے ISIS یا ISIL کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کارروائی آسان ہوتی۔ مترجم کی مدد سے وہ خواتین و حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آیا یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایسے میں متحد ہو جائیں اور دنیا بھر کو جن دہشت گرد نظریات کا سامنا ہے ان کا مقابلہ کریں؟ کیا یہ سچ بولنے کا وقت نہیں ہے کہ آئی ایس، النصرہ اور القاعدہ کے ساتھ منسلک تنظیمیں صرف عراق اور شام کی سرحدوں تک محدود نہیں رہیں گی بلکہ امریکہ اور یورپ سے شروعات کرتے ہوئے وہاں تک پہنچیں گی جہاں تک یہ جا سکتی ہیں؟ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بھی کہا ہے کہ شام کو اتحاد سے باہر رکھنا غیر قانونی اور غیر سود بند ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شام کو ایسی کوششوں اور سرگرمیوں سے باہر رکھنا جو اس کی سرزمین پر رونما ہو رہی ہیں نہ صرف بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے بلکہ اس سے ان کوششوں کی افادیت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ تھے سرگئی لاروف کے الفاظ۔ اس سوال پر کہ شام کے صدر بشار الاسد کو اسلامک اسٹیٹ کے خلاف کارروائیوں میں کیوں شامل نہیں کیا گیا، محکمہ خارجہ کی ترجمان جن ساکی نے کہا ہے کہ صدر اسد خود مسئلے کا حصہ ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اسد حکومت اپنے ہی لوگوں پر بم برسا رہی ہے اور بلا امتیاز بیرل بم استعمال کر رہی ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں جہاں خواتین اور بچے روٹی کے لیے قطاریں بنا کر کھڑے ہیں۔ شام کی حکومت انہی علاقوں میں حملے کر رہی ہے، لہٰذا آئی ایس سے نمٹنے میں ہماری سوچ اور ان کی فوجی کوششوں میں بڑا فرق ہے۔ داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد میں ترکی اور سعودی عرب جیسے ممالک بھی شامل ہیں جو دمشق میں حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ انہیں یہ بھی فکر ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف اقدامات سے اسد حکومت کی فورسز پر سے دباؤ کم ہو جائے گا۔ تاہم امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر اکبر احمد کہتے ہیں کہ فضائی حملوں میں جتنی طوالت آئے گی اس بات کے امکان پیدا ہوں گے کہ زمین پر شام کی حکومت کے ساتھ کسی حد تک تعاون کی فضا پیدا کی جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر گیند صدر باراک اوباما کے کورٹ میں آ جائے گی۔ انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ آئی ایس کے خلاف متحدہ محاذ کے لیے صدر اسد کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں دو برائیوں میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے۔ تاہم اکبر احمد کے خیال میں اس چیز کا فائدہ صدر اسد کو پہنچے گا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایبولا وائرس کو عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور لوگوں میں پریشانی اور اضطراب کا باعث بھی ہے۔ ویسٹ افریقہ میں گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران 3,500 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایبولا کو اس وقت بے پناہ توجہ دی جا رہی ہے، لیکن عالمی سطح پر لوگوں کو صحت کے دوسرے امور جیسے ایچ آئی وی، تپدق اور ملیریا جیسے امراض کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کی انیتا پال نے ایبولا کی وبا کے بارے میں طبی ماہرین سے بات کی ہے۔ ان کی رپورٹ ایبولا پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے جسے امریکی محکمہ خارجہ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ بہجت چلانی۔
ایبولا وائرس نے لائبیریا، گنی اور سیرالیون میں تباہی مچائی ہے جہاں ہزاروں لوگ اس وبا سے متاثر ہوئے اور ان میں سے متعدد ہلاک ہو گئے۔ وسیع پیمانے پر اس وبا کے پھیلنے کے نتیجے میں اقوام متحدہ کو اس وائرس سے نمٹنے کے لیے ایک غیر معمولی ہیلتھ مشن کا اعلان کرنا پڑا، جبکہ امریکہ نے ہزاروں فوجی ویسٹ افریقہ بھیجنے کا وعدہ کیا۔ اس ساری توجہ کے باوجود ایبولا دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتوں کا باعث بننے والا وائرس نہیں، حتیٰ کہ افریقہ میں بھی نہیں۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے اندازے کے مطابق ایڈز، ٹی بی اور ملیریا کی وجہ سے روزانہ تقریباً 10,000 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ WHO کے ترجمان طارق یساروچ کہتے ہیں کہ ایبولا کی حالیہ وبا حقیقتاً خوف زدہ کرنے والی ہے، کیونکہ بیماری کی نوعیت شدید ہے اور کمیونٹیز پر اس کے اثرات تباہ کن ہیں۔ وہ کنارکی گنی سے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ WHO کے ترجمان طارق یسارچ کہتے ہیں کہ جس طرح لوگ اس سے تکلیف اٹھاتے ہیں وہ ڈرا دینے والی صورت ہے۔ اس کی علامات کی ابتدا بخار سے ہوتی ہے، لیکن پھر اسہال، خون کا اخراج اور قے کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال اہل خانہ اور پھر صحت کے شعبے میں کام کرنے والے کارکنوں کے لیے بھی بے حد دباؤ کا باعث بنتی ہے۔ لوگ جو علاج معالجہ کرنے والے مرکز میں نہیں، ممکن ہے وہ کہیں باہر موت کا سامنا کر رہے ہوں۔ لوگ جانتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کو چھونا نہیں ہے۔ ممکن ہے ایسے بھی واقعات ہوں جہاں مرنے والوں کی لاشیں ویسے ہی پڑی ہوں۔ ان تمام وجوہات کو دیکھتے ہوئے لوگ بے حد خوف زدہ ہو چکے ہیں۔ خوف اور اضطراب پایا جاتا ہے، یہ معاشرے کا خاصہ بن سکتا ہے۔ اس سے کمیونٹی پر نفسیاتی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ طبی امداد فراہم کرنے والے گروپ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے ساتھ کام کرنے والے ڈاکٹر ٹام ایلمن اتفاق کرتے ہیں کہ ایبولا کا مقابلہ کرنے کے لیے جارحانہ رد عمل درکار ہے. ڈاکٹر ایلمن کہتے ہیں کہ اس وقت ایبولا پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں جس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ایچ آئی وی اور ٹی بی جیسے مہلک امراض کو بھی زیادہ توجہ دے. لیکن ڈاکٹر ایلمن جو اپنے ادارے کے ساؤتھ افریقہ میں میڈیکل یونٹ کی نگرانی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایبولا کی وبا اگر لمبے عرصے تک رہتی ہے تو اس سے ان کی تشویش میں بھی اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے دور رس خطرات کا خدشہ موجود رہتا ہے. عالمی ادارہ صحت نے پیش گوئی کی ہے کہ یہ وبا برسوں تک موجود رہ سکتی ہے. ڈاکٹر ایلمن کہتے ہیں کہ اس وقت عام طور پر جو تشویش پائی جاتی ہے وہ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایبولا کے بارے میں عالمی سطح پر ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے اور اس کے لیے امداد فراہم کرنے میں کتنا وقت لگا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایچ آئی وی اور ٹی بی کے لیے فنڈنگ کم ہو رہی ہے, اور سب سے زیادہ باعث تشویش بات ہے بھی یہ کہ متعدد امراض کے لیے ہمارا رویہ پھر معمول کے مطابق ہوگا اور ناکافی فنڈنگ ہماری اب تک ہونے والی کامیابیوں کے حصول پر اثر انداز ہونے لگے گی. گزشتہ 10 برسوں کے دوران ایچ آئی وی اور ٹی بی کی تشخیص, علاج, معالجے اور روک تھام کے لیے انتہائی بہتر اقدامات اٹھائے گئے ہیں. لیکن صحت سے متعلق اداروں کا خیال ہے کہ ایبولا کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یساروچ کہتے ہیں کہ انہیں ان اثرات کے بارے میں تشویش ہے جو اس بیماری کی وجہ سے ان تینوں ملکوں کے صحت کے نظام پر مرتب ہو رہے ہیں. ڈبلیو ایچ او کے ترجمان یساروچ کہتے ہیں کہ موجودہ صحت کے مراکز میں صحت کا عملہ کم ہے اور ان میں سے بیشتر کو ایبولا سے بھی نمٹنا ہوتا ہے, اور جب بھی ایبولا کا کوئی مریض ہمارے مرکز میں آتا ہے دوسرے لوگ جن کے امراض مختلف ہیں ممکن ہے وہ اس کی آمد کو پسند ہی نہ کرتے ہوں اس خوف سے کہ کہیں انہیں بھی ایبولا کا مرض لاحق نہ ہو جائے. ایبولا سے ہونے والی ہلاکتیں جاری ہیں اور ابھی حال ہی میں امریکہ میں بھی اس کی تشخیص ہوئی ہے, لیکن افریقہ میں طبی ماہر چاہتے ہیں کہ پالیسی ساز اس بات کو سمجھ لیں کہ ایبولا جب ایک زندگی ختم کرنے کا باعث بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایچ آئی وی, ٹی بی اور ملیریا سے ہزاروں مزید ہلاکتیں ہوتی ہیں. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام ہے آپ کی صحت اور میں ہوں شہناز نفیس. امریکہ میں کی جانے والی ایک تحقیق کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ نمک کے بجائے شکر بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے. تحقیق کاروں کی ٹیم کا کہنا ہے کہ شکر کی زیادہ مقدار دماغ کے ایک اہم حصے پر اثر انداز ہوتی ہے, جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن میں تیزی اور فشاری خون میں اضافہ ہوتا ہے. تحقیق کی قیادت کرنے والے ماہر امراض قلب ڈاکٹر جیمز ڈی نکولا نے کہا کہ ہائی بلڈ پریشر کی اصل وجہ نمک نہیں بلکہ شکر ہو سکتی ہے. اس مطالعے میں تجویز کیا گیا ہے کہ سوڈیم کے مقابلے میں شکر کا ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ زیادہ مضبوط تعلق ظاہر ہوا ہے. ڈاکٹر نکولا کے مطابق صارفین کو نمک کم کرنے کی تلقین کرنے کی بجائے شکر سے باز رکھنا ایک زیادہ بہتر غذائی حکمت عملی ثابت ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ تحقیق زیادہ شکر کھانے کی وجہ سے انسانی صحت کو لاحق خطرات کا ایک واضح ثبوت ہے. سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ جسم میں شکر کی بلند سطح دماغ کے ایک اہم حصے ہائپو تھیلمس پر اثر انداز ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ اسی وجہ سے جسم میں انسولین کی پیداوار بھی زیادہ ہو جاتی ہے, جبکہ انسولین ہارمون بھی دل کی دھڑکن میں اضافے کا ایک اہم سبب سمجھا جاتا ہے. مڈ امریکہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر ڈی نکولا نے ایسے محققین سے اختلاف کیا ہے جو اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں کہ نمک کم کھانے سے دل کی بیماریاں اور موٹاپے میں کمی لائی جا سکتی ہے. انہوں نے اس کے برعکس تجویز پیش کی ہے کہ نمک میں کمی کرنے کی وجہ سے لوگوں میں میٹھے اور بھاری حراروں پر مشتمل کھانوں کی اشتہا بڑھ سکتی ہے, جس کی وجہ سے ذیابیطس اور موٹاپے کے خطرے میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ وجوہات کافی پیچیدہ ہیں لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ نمک کی کم سطح کی وجہ سے خون میں مخصوص چربی کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہر امراض قلب ڈاکٹر ملہوترا کے بقول شکر سے درپیش خطرات کو عوامی صحت کے لیے بہت کم سمجھا گیا ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ شکر سے ہمیں غذائیت نہیں ملتی بلکہ بہت سے امراض کی وجہ بننے کے باعث شکر تنہا بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن کوئین یونیورسٹی آف لندن سے منسلک گراہم بیک کا کہنا ہے کہ نمک سے زیادہ شکر کو ہائی بلڈ پریشر کا ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے پیش کیے جانے والے ثبوت ناقابل یقین حد تک کمزور ہیں، کیونکہ دہائیوں پر پھیلے تحقیقی مطالعوں میں نمک اور ہائی بلڈ پریشر کے درمیان مضبوط تعلق کو ظاہر کیا جاتا رہا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی بذات خود اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ جسم کی توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ضروری ہے، مگر اس کی زیادتی کئی بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے۔ عالمی ادارے صحت کی تجویز ہے کہ شکر کی مقدار ایک فرد کی روزانہ خوراک میں موجود حراروں کا 10% ہونا چاہیے، اور ایک عام وزن رکھنے والا شخص ایک دن میں 50 گرام چینی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.voanews.com/urdu۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پاکستان میں بھی اینیمیٹڈ فلمیں بننے لگی، مزید تفصیلات فکر و فن میں۔
کتنا مزہ آئے گا، میں نے تو آج نئے کپڑے بھی پہنے اور گولو کو بھی نہلایا ہے۔
پاکستان فلم انڈسٹری اپنے دوسرے جنم میں ایک اور نیا اعزاز حاصل کرنے والی ہے، اور یہ اعزاز ہے اینیمیٹڈ فیچر فلم بنانے کا۔ دنیا بھر میں جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک سے بڑھ کر ایک اینیمیٹڈ فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ کئی اینیمیٹڈ فلموں نے تو حالیہ سالوں میں بہت بڑے پیمانے پر کامیابیاں حاصل کر کے کروڑوں کا بزنس کیا ہے۔ اینیمیٹڈ فلموں کی اسی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان میں بھی پہلی اینیمیٹڈ فلم 3 بہادر کے نام سے پروڈکشن کے مراحل طے کر رہی ہے، اور پوری امید ہے کہ یہ اگلے سال یعنی سال 2015 کے وسط تک ریلیز کر دی جائے گی۔ فلم 3 بہادر ایکشن کم کامیڈی فلم ہے، 3D فارمیٹ پر بنائی گئی ہے اور خاص طور سے نوجوانوں کی دلچسپی کے لیے ہے۔ اسے پاکستان کی پہلی اردو زبان میں بننے والی HD اینیمیٹڈ فیچر فلم کا اعزاز حاصل ہوگا۔ فلم کی تیاری کا سہرا کراچی سے تعلق رکھنے والی آسکر ایوارڈ یافتہ فلم ساز شرمین عبید چنائی کے سر ہے، جنہوں نے اپنی فلم پروڈکشن کمپنی وادی اینیمیشن کے بینرز تلے اسے تیار کیا ہے۔ کراچی کا بھی ایک پروڈکشن ہاؤس SOC فلمز شرمین عبید چنائی کے ساتھ مل کر یہ کام انجام دے رہا ہے۔ میڈیا کو جاری کردہ تفصیلات میں شرمین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں باصلاحیت اور ایک سے بڑھ کر ایک ماہر اینیمیٹر کی کوئی کمی نہیں، اسی لیے انہوں نے بیرون ملک کے بجائے مقامی ماہرین کے ساتھ مل کر 3 بہادر کے پروجیکٹ پر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ پروجیکٹ کامیابی کے مراحل طے کر رہا ہے اور اگلے سال موسم سرما تک اسے ریلیز کر دیا جائے گا۔ شرمین چنائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں مزید اینیمیٹڈ فیچر فلمز، شارٹ فلمز، ٹی وی سیریز اور کمرشلز بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ وہ سپر ہیروز اور سپر ہیروئنز کو اینیمیٹ کریں گی۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ ماضی میں برکا ایونجر نامی ایکشن کامیڈی اینیمیٹڈ ٹی وی سیریز بھی بنائی جا چکی ہے جس میں ایک برکا اوڑھنے والی سپر ہیروئن اور تین بچے ایک خیالی شہر حلوہ پور میں رہتے ہیں اور ویلن بابا بندوق اور اس کے ساتھیوں سے لڑتے ہیں۔
چلو کنسرٹ شروع کریں۔
بابا بندوق، تم بس روٹیاں ہی توڑتے ہو یا کوئی کام بھی کرتے ہو؟
اس ٹی وی سیریز کو مشہور پاکستانی راک سٹار آرون ہارون رشید نے پروڈیوس کیا ہے۔ یہ ٹی وی سیریز بچوں اور بڑوں میں کافی پسند کی گئی۔ یہ بھی اردو زبان میں بنائی گئی تھی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں رات کے 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 3 بجنے والے ہیں۔ ہمارے اس شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت چلانی، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر جوکل۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔